الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 29 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا زیر بحث ہے. ان کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا، اس موقع پر جو دعا ان کی زبان پر جاری ہوئی، جو کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اس کا ایک ایک حرف آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اس دعا کا پہلا حصہ زیر بحث آ چکا ہے، جس میں انہوں نے شرح صدر کی دعا کی. یہ دعا کی کہ ان کا کام ان کے لیے آسان ہو جائے، یہ دعا کی کہ ان کی زبان کی گرہ سلجھا دی جائے، تاکہ لوگ ان کی بات کو جس طرح کہ وہ کہنا چاہتے ہیں سمجھیں. اس کے بعد انہوں نے درخواست کی، وجلی وزیرم من اہلی، اور میرے خاندان سے تو میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے. یہ درخواست انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کی ایک منفرد درخواست ہے. اگر آپ غور کریں تو دونوں پہلوؤں سے اس کی بڑی اہمیت ہے. بالعموم جو پیغمبروں کے تذکرے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ان میں پیغمبر کسی قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں. ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پیغام پہنچائیں، قوم کو خبردار کریں، انذار کریں، اور جب ان کی طرف سے ہر لحاظ سے بات واضح کر دی جاتی ہے اور ان کو اپنے اندر دیکھ کر، ان کے ساتھ خدا کی معیت کے ظہور کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں. اس سے پہلے قوم کے اندر سے پیغمبر کو نکال لیا جاتا ہے. عام طور پر یہی اسلوب ہے، یہی طریقہ ہے، یہی سنت اللہ ہے. ان کے معاملے میں ذمہ داری دوہری ہے، یعنی جس قوم کی طرف یہ مبعوث ہوئے ہیں، وہ ایک طرف فرعون اور اس کا جاہ و جلال ہے، اور دوسری جانب ان کی اپنی قوم ہے، یعنی بنی اسرائیل. اگر آپ غور کریں تو یہ دوہری ذمہ داری ہے. انہیں یہ مشن سونپا گیا ہے کہ وہ فرعون کو اس کی سرکشی پر متنبع کریں، اس کے سامنے اپنی دعوت رکھیں، اسے بتائیں کہ وہ جہانوں کے پروردگار کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں. اس سے کچھ مراحل پیش آئیں گے، اس کا ایک رد عمل ہوگا، اس کے کچھ نتائج ہوں گے. یہ دعوت اگر کامیاب ہو جاتی تو قبطی قوم کے لیے بھی یہ خدا کے پیغمبر کا پیغام تھا، ان تک بھی پہنچتا. دوسرے پہلو سے ان سے یہ کہا گیا کہ بنی اسرائیل کو آپ نے یہاں سے لے کے نکلنا ہے. یہ اس سے بھی بڑا معاملہ ہے، یعنی جیسے ہماری مسلمان قوم ہے، اسی طرح وہ ایک مسلمان قوم ہے، انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہے. وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کے لوگوں کو لے کر یہاں آئے تھے. 500 سال کم و بیش بتایا جاتا ہے کہ ان پر گزر چکے تھے. اس عرصے میں نہ وہ شان و شوکت رہی، نہ وہ استقبال رہا، بہت سی حکومتیں تبدیل ہو گئیں، ان کو ایک لحاظ سے غلام بنا لیا گیا تھا. یعنی اس طرح کی غلامی تو نہیں تھی جیسے اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، لیکن محکومی ہے، بیگار میں جس کو چاہے پکڑ لے. ایک قوم جو وہاں برتری رکھتی ہے، وہ جس طرح کا سلوک ان سے چاہے کرے، یہ صورتحال. اس کا آخری درجہ وہ تھا جس کو قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان کی لڑکیوں کو تو لونڈیاں بنانے کے لیے وہ جیتا رکھتے تھے لیکن ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے۔ خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ کسی انصاف کی توقع بنی اسرائیل کو وہاں نہیں رہ گئی تھی، وہ اجنبی سمجھے جا رہے تھے۔ یہ صورتحال ہے تو اس میں گویا مشن بھی دوہرا ہے۔ فرعون کے پاس جاؤ، وہ محسوس کرتے ہیں کہ میں کوئی زبان آور خطیب نہیں ہوں، میں شاید اس طریقے سے اپنی بات واضح نہ کر سکوں۔ وہ ہارون یہ صلاحیت بڑی غیر معمولی رکھتے ہیں تو وہ میرا ساتھ دیں۔ دوسری جانب میری قوم ہے، یہ قوم آمادہ ہوگی تو اس کو لے جایا جا سکے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ جا کے آپ نے اپنی قوم سے کہا اور وہ سب کے سب آپ کے غلام ہیں کہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان لوگوں کو آپ کی بات سننی ہے، سمجھنی ہے، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، آمادہ نہیں ہوتے۔ یہ سب مراحل گزرنے ہیں، ان سب مراحل میں کتنی کامیابی ہوتی ہے، کتنی ناکامی ہوتی ہے۔ ایک طرف فرعون سے یہ منوانا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو جانے دے، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ آزادی ہے، اٹھے اور چلے جائیں۔ ایک حکومت ہے جس کے وہ تحت رہ رہے ہیں، جہاں ان کو محکوم بنا کے رکھا گیا ہے، وہاں اگر بادشاہ سلامت کی رضامندی نہیں ہوگی تو وہ نہیں نکل سکتے، وہاں ان کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف وہ ایمان لائیں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کو قبول کریں گے، ان کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، وہ جس صورتحال میں ہے وہ صورتحال بدلنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ سب چیزیں اگر کامیابی تک لے جائیں گی تو اسی صورت میں یہ ممکن ہوگا کہ بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا جائے اور فلسطین میں لا کے آباد کیا جائے۔ یہ کوئی قوم کو آزادی دلوانے کی جدوجہد نہیں تھی، نہ پیغمبر اس کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو ایک قوم کی حیثیت سے منتخب کر لیا گیا تھا، یہ انتخاب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں ہو گیا تھا، لیکن قوم بننے کا عمل ہے جو مصر میں ہوا۔ یعنی سیدنا ابراہیم کی ذریت، ادھر اسماعیل ایک فرد، ادھر اسحاق ایک فرد، اب ان کی اولاد پیدا ہونی ہے، اس کو ایک قوم کی حیثیت اختیار کرنی ہے، لیکن طے کر لیا گیا تھا کہ یہ دونوں علاقے دنیا کے وسط میں ہیں، انہی کا انتخاب کر کے یہاں توحید کے مرکز بنائے جائیں گے، اور فلسطین میں بنی اسرائیل، جزیرہ نما عرب میں بنی اسماعیل، یہ آباد ہوں گے۔ ان کے اندر ہی نبوت رہے گی، یہ دنیا تک خدا کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ دنیا کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ جہاں تہاں سے آئے اور آ کر دین سیکھ لے، پیغمبروں کو دیکھ لے، ان کی دعوت کا مشاہدہ کر لے۔ جو قوم پیغمبروں نے تیار کی ہے اس قوم کے احوال کا مطالعہ کر لے۔ اس طریقے سے گویا دعوت کا ایک زندہ مرکز فلسطین میں بنانا مقصود تھا۔ اس مقصد کے لیے ان سے کہا گیا کہ وہ ان کو نکال کے یہاں سے لے جائیں۔ یہ پوری بات سامنے رکھیے، انہوں نے اس لحاظ سے یہ دعا کی ہے، یا یہ مطالبہ کہیے، یا یہ درخواست کہیے اللہ تعالیٰ سے کی ہے کہ وجلی وزیرم من اہلی، یعنی میرے خاندان سے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے میرا ایک دست راست بھی ہونا چاہیے، ایک میرا وزیر بھی ہونا چاہیے۔ اس میں بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نبوت کے لیے منتخب کیے جائیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی براہ راست معاملہ کرے، ان تک بھی وحی آئے، ان تک بھی پیغام پہنچے، تاکہ اگر میں ادھر کی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہوں تو ادھر کے معاملات سنبھالے، میں ادھر اگر دیکھ رہا ہوں تو ادھر کے معاملات سنبھالے۔ تو ان سارے پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مطالبہ انہوں نے کیوں کیا، یا یہ درخواست کیوں پیش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ میں نے اس پر لکھا ہے، قرآن کے دوسرے مقامات میں تصریح ہے کہ یہ درخواست بھی اصلاً اسی قوت کی تلافی کے لیے کی گئی تھی جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ یہودی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام اپنی قوم میں فصاحت بیان کے لیے بڑی شہرت رکھتے تھے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ جب میرا بڑا بھائی ان تمام صفات سے متصف ہے جو پیش نظر ذمہ داری کو ادا کرنے میں معاون ہو سکتی ہیں تو اسی کو میرا وزیر بنا دیا جائے. یعنی اس کے اندر وہ صلاحیت بھی ہے, جو چیز میں اپنے ہاں کم محسوس کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وافر مقدار میں دے رکھی ہوئی ہے, اخلاق و کردار سے بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے. تو انہوں نے یہ درخواست اس پس منظر میں کی. اس سے واضح ہے کہ اپنے بھائی کو اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی وہ پوری طرح اس منصب کا اہل سمجھتے تھے. یہ بات ان پر واضح تھی, اور یہی بات قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے کہ پیغمبروں کا انتخاب خیار الناس سے ہوتا ہے. یعنی سیرت, کردار, طبیعت کی عظیمت, چیزوں کا فہم, یہ وہ سب چیزیں ہیں جو دیکھی جائیں گی تو اتنا بڑا منصب دیا جائے گا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ میں اس منصب کے لیے انتخاب کرتا ہوں, یہ میرا انتخاب ہوتا ہے, اور میں بہت بہتر جانتا ہوں کہ کس کو اس منصب کے لیے کھڑا کرنا ہے. تاہم جو چیزیں ہمارے علم میں ہیں ان کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. تو فرمایا کہ میرے خاندان سے تو میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے. اشدد بہی ازری, ان کا نام بھی انہوں نے لے لیا, ہارون کو جو میرا بھائی ہے, اس کے ذریعے سے تو میری کمر کو مضبوط کر. اور فرمایا واشرک ہو فی امری, اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا دے. یعنی یہ درخواست بھی انہوں نے جیسے ان کا عمومی مزاج ہے اس وضاحت کے ساتھ کی. میں نے حاشیہ لکھا ہے, یعنی میں صرف ایک ساتھی نہیں چاہتا بلکہ اپنے ساتھ ایک شریک نبوت چاہتا ہوں, تاکہ اسے بھی میری طرح براہ راست آپ کی رہنمائی اور آپ کی طرف سے عصمت حاصل ہو, اور اس فریضہ نبوت کو وہ بھی اپنے آپ کو مسئول اور ذمہ دار سمجھ کر ادا کرے. انہوں نے ایک پیغمبر کو اپنے ساتھ مبعوث کر دینے کی درخواست کی, اور یہ کہا ہے کہ میرا بھائی ہے, صاف ظاہر ہے کہ اس کے اخلاق و کردار پر وہ اعتماد رکھتے ہیں, جو صلاحیتیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی میں غیر معمولی ہیں, اور وہ اس کام کے لیے ضروری ہیں وہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر وہ درخواست کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ وہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے یا میرا ساتھی بن جائے, اس لیے کہ ساتھ کھڑے ہونے اور ساتھی بننے کے معاملے میں تو پھر فیصلہ اس کی طرف سے ہوگا. وہ کیا فیصلہ کرتا ہے کیا فیصلہ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کریں, اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی کریں, اللہ تعالیٰ اس کو اس منصب پر فائز کریں, اس کو بھی یہ کہیں کہ یہ ذمہ داری اسے ادا کرنی ہے, وہ بھی اس کے لیے مسئول اور جواب دہ ہو, اور میرا اس طریقے سے وزیر بن کر یہ ذمہ داری ادا کرنے میں شامل ہو جائے, میری ذمہ داری میں اس کو میرا شریک بنا دے. یہ درخواست غیر معمولی تھی. میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی جتنی تاریخ ہمیں معلوم ہے اس کے لحاظ سے یہ ایک منفرد درخواست تھی, غیر معمولی درخواست تھی, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ ایک دوسرا نبی اس کا وزیر بنایا گیا ہو. عام طور پر بڑی سرکش قوموں کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے, ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس قوم کی طرف ایک رسول بھیج دیا گیا, وہ تنہائی آ جاتے ہیں. رسالت مآب کے معاملے میں یہی ہوا. اسی طرح بنی اسرائیل کے پیغمبر بھی ہمیشہ تنہائی آئے ہیں. سیدنا مسیح کے زمانے میں البتہ متصل پہلے سیدنا یحییٰ آ چکے تھے, لیکن وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ دو پیغمبروں کو ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کا وزیر بنا دیا گیا یا ایک کو امیر بنا دیا گیا. انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی, وہ ایک طرح سے سیدنا مسیح کا ارحاس تھے, وہ پکڑ لیے گئے, ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اس زمانے میں سیدنا مسیح کی بعثت ہوئی ہے, زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا معاملہ بھی اس سے ملتا جلتا ہوا. تو فرمایا کہ اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا دے. کہ نسبحہ کا کثیرہ, کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح و تقدیس کریں, وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں. یعنی ہم دونوں بھائی مل کر اس ذمہ داری کو ادا کریں. اس میں جو تعبیریں انہوں نے اختیار کی ہیں, تیری تسبیح و تقدیس کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں, ان کی وضاحت میں میں نے لکھا ہے. مدعا یہ ہے کہ اپنے علم و عمل اور انذار و تبلیغ میں صبح و شام ہر جگہ خلوت ہو یا جلوت اسی ذکر و تسبیح میں لگے رہے. پیغمبر جو دعوت دیتا ہے وہ بھی ذکر و تسبیح ہے, جو پیغام پہنچاتا ہے اس کے لیے بھی یہ تعبیر نہایت موزوں ہے. تمام عبادات ذکر و تسبیح ہیں, ان کی حقیقت یہی ہے. عربی زبان میں اسی لیے ذکر بول کر نماز, تسبیح بول کر نماز مراد لی جاتی ہے, اور کبھی دعوت تبلیغ. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کراتے ہیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں, جب لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو خالص توحید پر استوار کریں اور اس کو شرک سے پاک رکھیں, کوئی ایسی چیز اپنے ایمان میں داخل نہ ہونے دیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کوئی غلط تصور قائم کیا گیا ہو, تو یہ سب کیا ہے؟ تسبیح و تقدیس. ہمارے ہاں اس کا تصور بالکل غلط ہو گیا کہ یہ چند لفظ ہیں جو اگر آپ ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر بولیں گے تو یہ تسبیح و تقدیس ہوگی. قرآن مجید میں یہ بڑی جامع تعبیر ہے. یعنی آپ زبان سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کریں, وہ صفات اگر اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جو چیزیں غلط بیان کی جاتی ہیں ان کی نفی کے لیے ہیں تو یہ تسبیح ہے. اگر جو اللہ تعالیٰ کی صفات مثبت طور پر مانی جانی چاہیے, ہمارا تعلق ان کی بنیاد پہ استوار ہونا چاہیے, وہ بیان کی جائیں تو یہ تقدیس ہے. تو یہ چیز دعوت میں بھی ہوگی, تبلیغ میں بھی ہوگی, دین کو بیان کرنے میں بھی ہوگی. یعنی دین کا بیان بھی اصل میں کیا ہے؟ اصل میں تو دو ہی چیزوں کا بیان ہے, ایک ذات باری کا تعارف, یعنی ذات باری سے ہمارا تعلق صحیح ہو, ہمارا تصور صحیح ہو, ہم اس کی سچی معرفت رکھیں, اس رشتے کو پہچانیں, اس کے مطابق اللہ کا ذکر کریں, اس کے مطابق اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں, اس کے لحاظ سے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو دیکھیں. یعنی گویا اپنی زندگی کو بھی اپنے پروردگار کی نگاہ سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں. اور دوسرا اس سے ملاقات کی منادی. یعنی ایک دن ایسا آنا ہے جس میں ہم سب کو اٹھایا جائے گا, موت کے بعد ہم وہاں حاضر ہوں گے اور ہمارے پروردگار سے ہماری ملاقات ہوگی. پیغمبروں کی پوری دعوت, دین کی پوری دعوت کا محور یہی دو چیزیں, انہی کو بیان کیا جاتا ہے. باقی سب تفصیلات ہیں جتنی بھی ہیں. تو یہ تسبیح اور تقدیس اور زیادہ سے زیادہ چرچا پھیلائیں, یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ علم بھی ہے, عمل بھی ہے, انذار بھی ہے, تبلیغ بھی ہے, یہ سب کچھ ہے. مدعا یہ ہے کہ اپنے علم و عمل اور انذار و تبلیغ میں صبح و شام ہر جگہ خلوت ہو یا جلوت اسی ذکر و تسبیح میں لگے رہیں, اس لیے کہ یہی ایمان کا اظہار اور یہی فریضہ نبوت کی ادائی ہے. یعنی ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میرے ایمان کا اظہار بھی یہی ہے کہ میں خدا کو جانوں, خدا کو مانوں, خدا کی معرفت کی منادی کروں, اور فریضہ نبوت بھی اسی طرح ادا ہوگا. تو گویا ان سب چیزوں کی جو حقیقت ہے, جو چیز ہونی ہے, جو بیان کیا جانا ہے, اس کو انہوں نے اس طرح سے ادا کر دیا. کئی نسبح کا کثیرہ و نسکر کا کثیرہ, کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح و تقدیس کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں. میں نے مزید وضاحت کیا, آیت میں اس کے لیے دو لفظ, ایک تسبیح اور دوسرا ذکر استعمال ہوا ہے. ایک تسبیح اور دوسرا ذکر. کئی نسبح کا کثیرہ میں تسبیح اور و نسکر کا کثیرہ میں ذکر. ایک تسبیح اور دوسرا ذکر استعمال ہوا ہے. استاد امام نے وضاحت فرمائی ہے, وہ لکھتے ہیں, تسبیح میں تنزیح کا پہلو غالب ہے. تنزیح کا مطلب ہے اللہ کو ان صفات سے بری قرار دینا جو اس کے شایان شان نہیں. تسبیح میں تنزیح کا پہلو غالب ہے, اور ذکر میں اس بات کا، یعنی ادھر کچھ چیزوں کی نفی کی جانی ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اس نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، وہ اگر پکڑے گا تو یہ عین عدل کا تقاضا ہے، رحمت کا تقاضا ہے۔ جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو یہ تسبیح ہے، یعنی اللہ کو ان چیزوں سے پاک قرار دیا جائے جن کی نسبت لوگ غلط طریقے سے اس ذات باری کی طرف کرتے ہیں۔ اور ذکر یا حمد، بعض جگہوں پر تسبیح کے ساتھ حمد کا لفظ آتا ہے، ہم بھی اپنی نمازوں میں جو تسبیح کرتے ہیں تو اس میں وبحمدہ ہی کے الفاظ کہتے ہیں، یہ اس کا مثبت پہلو ہے۔ تو حمد کہیں ذکر کہیں ایک ہی بات ہے، اور ذکر میں اس بات کا، یعنی اس میں وہ صفات زیر بحث ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس حیثیت سے پیش کرتی ہیں کہ وہ کتنے اعلیٰ اسماء کا حامل ہے، اس کا بندوں کے ساتھ کیا غیر معمولی تعلق ہے۔ تو یہاں نفی نہیں بلکہ اس بات پیش نظر ہوتا ہے، اور یہ نفی و اس بات دونوں خدا کے ساتھ صحیح تعلق کو استوار رکھنے کے لیے ضروری ہے، یعنی دونوں چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی ہمیشہ ملحوظ رہے اپنی یاد میں، اپنے معاملات میں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے، اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کے دین پر عمل کرتے ہوئے، کہ کوئی غلط تصور اس کی نسبت سے قائم نہ کیا جائے، اور اگر کوئی تصور ایسا ہو تو اس کی نفی کی جائے۔ اور دوسرے یہ کہ جو اس کی اعلیٰ صفات، جو صفات اس کے شان شان ہیں، وہ رحمت ہے، وہ عدل ہے، وہ قدرت ہے، وہ علم ہے، وہ حکمت ہے، ان کا اس کے لیے اثبات کیا جائے، اور لوگوں کو ایک علیم و حکیم حی و قیوم ہستی کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کی جائے، صحیح کی جائے۔ جو چیزیں خدا کی شان، اس کی صفات اور اس کی مرضیات و احکام کے منافی ہیں، یعنی وہ اس کے شان کے مطابق نہیں ہیں، اس کی صفات کے مطابق نہیں ہیں، اس کی رضا ان چیزوں کو حاصل نہیں، اس نے پسند نہیں کیا ان چیزوں کو، اور اس کے احکام سے بھی واضح ہے کہ یہ چیزیں اس کی نسبت سے نہیں بیان ہونی چاہیے، یہ سب اس کے منافی ہیں، ان کی نفی کی جائے، یہ تسبیح۔ اور جو چیزیں اس کی شان، اس کی صفات اور اس کے احکام کے موافق ہیں، ان کا اس بات و اظہار کیا جائے، یہ دوسرا پہلو ہے۔ یہ جو دوسرا پہلو ہے، اس کو کبھی ذکر کہا جاتا ہے، کبھی حمد کہا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے مل کر مومن کا عقیدہ اور کردار بنتا ہے، یعنی دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو عقیدہ صحیح ہوتا ہے، اور دونوں ملتی ہیں تو اس عقیدے کے جو سیرت و کردار پر اثرات پڑتے ہیں، وہ اثرات بالکل صحیح نتائج نکالتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ مومن کو زندگی میں بے شمار مراحل پیش آتے ہیں، یہ بڑی نازک صورتحال ہے، خاص طور پر اگر آپ دین کی دعوت کو اختیار کر لیں۔ یہ چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ خطاب کر رہی ہے، تو اس میں وہ سارے معاملات زیر بحث آئیں گے جن سے ایک دائی کو، دین کی خدمت کرنے والے کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں نہ اپنے خوش ہوتے ہیں، نہ بیگانے خوش ہوتے ہیں۔ وہ جو ہمارے شاعر نے کہا ہے نا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ یہاں کسی سے مدد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اللہ ہی مدد کرتا ہے، اللہ ہی ہاتھ پکڑتا ہے، اللہ ہی دستگیری کرتا ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی ماں آپ کی مخالف بن کے کھڑی ہو جائے گی، آپ کا باپ مخالف بن کے کھڑا ہو جائے گا، سیدنا ابراہیم کے معاملے میں دیکھ لیجئے، بیوی مخالف بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ کسی سے تعلق کی بنیاد پر یہاں کوئی مدد نہیں مانگی جا سکتی، یہاں تو دعوت ہے، پیغام ہے، استدلال سے بات کرنی، اپنی بات آخری درجے میں دین کے حدود میں رکھ کے بیان کرنی، یہاں رد عمل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں تو آپ کو ظالموں کے لیے بھی ہدایت کی درخواست کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے پیغمبر کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دیں، تو یہ محض ایک مدہ کا جملہ نہیں ہے، یہ وہ پوری سیرت اور کردار ہے جس کی دائی سے توقع کی جاتی ہے۔ تو سب لوگ پل پڑتے ہیں، قرآن مجید نے اس کی تصویریں کھینچ دی ہیں کہ کس طریقے سے یہ مجلسوں میں، یہ مختلف لوگوں کے ہاں عذر تراشتے، الزامات لگاتے اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور اپنے بیگانے سب اس میں یکساں ہو جاتے ہیں۔ اس میں انسان پابر جا رہے، اس میں اس کی زبان سے کوئی ایک کلمہ بھی حدود سے متجاوز نہ نکلے، اس میں بھی وہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کرے، جیسے کہ طائف سے نکلتے وقت رسالت مآب نے کی۔ تو یہ اس راہ کے لیے بدرگاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید اس سے حاصل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی معیت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام رویے کی بات نہیں ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے اختلاف کر رہی ہے، مذہبی طبقہ بھی آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، جدید طبقے میں بھی یہی صورتحال ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا آپ ان کی فرد قرار دادے جرم لے کے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے کہ جیسے قریش نے کرنے کی کوشش کی کہ چلیے ابو طالب کا بہت اثر و رسوخ ہے، وہاں چلتے ہیں اور کچھ ان کے ذریعے سے ان کی زبان بند کرا لیتے ہیں؟ نہیں، وہاں بھی دیکھیے رسول اللہ نے کیا جواب دیا۔ تو یہ سیرت ہے، پیغمبروں کی سیرت، اور ہمارے پیغمبر کی سیرت تو بالکل روز روشن کی طرح ہے کہ اس میں کیا کیا مراحل پیش آتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر یہ دیکھیے کہ یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صورتحال ہے جس میں آپ کو یہ دعوت پیش کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہاں نفی میں بھی مسائل ہیں، اس بات میں بھی مسائل ہیں، اس کو واضح کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ جائیں گے۔ جب تک اور نفی اس بات پر مقدم ہے، یعنی ظاہر ہے کہ لا الہ پہلے بتانا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی شرح و وضاحت ہی لوگوں کے لیے زیادہ مسئلہ بنتی ہے، اس بات کے معاملات پھر بھی گوارا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ نفی کرتے ہیں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، تو اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا جاتا، اس کا شدید رد عمل خاص طور پر مذہبی طبقات کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تک آپ ما سوا اللہ سے بغاوت کا اعلان نہیں کرتے، اس وقت تک آپ اللہ کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ الا اللہ سے پہلے لا الہ کا اعلان ضروری ہے۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں جس کو انہوں نے ان دو لفظوں سے ادا کیا ہے کہ نسبح کا کثیرہ و نذکر کا کثیرہ، کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح و تقدیس کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں، یہ درخواست کی انہوں نے۔ فرمایا انک کنت بنا بصیرہ، بے شک تو برابر ہمارے حال پر نگران رہا ہے، یعنی اس سے پہلے بھی تیری ہی نگرانی میں رہے، اب بھی تیری ہی نگرانی میں ہے، اور جب تیری یہ شفقت، تیری یہ محبت، تیری یہ رحمت ہمارے شامل حال رہی ہے، تو اب بھی اسی کی درخواست کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت میں میں نے لکھا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا کے حق میں خود اپنے پروردگار ہی کے فضل و کرم کو سفارش میں پیش کر دیا۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سفارش کے لیے کیا پیش کیا جاتا ہے، اس میں لوگ نہیں پیش کیے جاتے، اس میں نماز وسیلہ بنتی ہے، ذکر وسیلہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ عنایتیں وسیلہ بنتی ہیں، اس کا کرم وسیلہ بنتا ہے، اس کی صفات کا استحضار وسیلہ بنتا ہے۔ تو یہ وسائل ہیں جو قرآن نے بتایا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جا کے پیش کرنے چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار کی جو رحمتیں ان پر رہی ہیں، ان کی حالت پر جو اس کی نگرانی رہی ہے، اس کو سفارش میں پیش کیا ہے کہ تیرا ہمیشہ سے ہمارے ساتھ یہی معاملہ رہا۔ اس سے پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ سیدنا زکریہ نے جب دعا کی تو وہاں بھی بالکل یہی کہا کہ پروردگار، میں تو آج تک کبھی تجھ کو پکار کے نامراد نہیں لوٹا تیری بارگاہ سے۔ تو جو اللہ کی عنایتیں ہیں وہ ہماری پچھلی زندگی میں ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو دسیوں ہوتی ہیں، ان کا حوالہ دے کے اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں۔ اس میں دائیں بائیں سے لوگوں کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو سب کے سب خود محتاج ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز بندوں کی طرح پیش ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تیری شفقت بن مانگے ہم دونوں کو حاصل رہی ہے اور تو برابر ہمارے حال پر نگران رہا ہے، پھر تیری عنایتوں سے آپ کس طرح محروم ہو سکتے ہیں کہ جب ہم تیری ہی دعوت لے کر اٹھے ہیں۔ تو یہ ہے مطلب اس کا کہ اب تو ذمہ داری بھی آپ نے دے دی اور اس مشن پر بھی آپ نے مبوس کر دیا ہے، آپ کا کام لے کے اب اٹھے ہیں، لہذا اب تو ہم یہ درخواست کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ جب ہم عاجز بندوں پر اس سے پہلے آپ کی اتنی کرم نوازیاں رہی ہیں تو اب کیوں محروم رہیں گے؟ اور دیکھیے یہ دعا ہے، یہ کس طرح ان کی زبان سے نکلی ہے، کیا کچھ انہوں نے مانگ لیا ہے، اور جس طرح قرآن نے اس کو بیان کیا ہے جواب میں، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا تمہاری درخواست منظور ہوئی ہے موسیٰ، یعنی ایک ایک چیز گویا اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرما لی، حیران کن طریقے سے اس شان کریمی کے ساتھ اس کو منظور فرمایا ہے۔ اس کے بعد پہلوؤں کی ہم مزید وضاحت کریں گے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔